نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد يا شعر میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. عنوان ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر, رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر, جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر, جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر. رشک کرتے ہیں, رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر, جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. تف ہے یارو طالب اکرام پر, تف ہے یارو طالب اکرام پر, میں فدا ہوں عاشق بدنام پر, میں فدا ہوں عاشق بدنام پر. عشق کا راستہ وہ راستہ ہے کہ بڑی مصائب ہیں اس میں, مجاہدات ہیں, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کے راستے کو طے کرنا. عشق کا راستہ کانٹوں بھرا ہے, خون خون بھرا ہے, خون خوار راستہ ہے. گھر بیٹھے ڈھیلے ڈھالے پن سے اللہ نہیں ملتا, بلکہ مجاہدات سے اور مشکلات کو اٹھا کر اللہ کے راستے کی مشکلات, اللہ کے راستے کے غم اٹھا کر اللہ ملتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں فدا ہوں عاشق بدنام پر, یعنی کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ باتیں بنائیں گے, بہت سے لوگ تانے کسیں گے, بہت سے لوگ کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھیں گے, لیکن عشق کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ مخلوق مجھے کس نظر سے دیکھ رہی ہے, میرے متعلق کیا سوچ رہی ہے, میرے متعلق کیا باتیں بنا رہی ہے. عشق کو ایک ہی کام ہوتا ہے, جس طرح پروانے کو شمع پہ فدا ہی ہونا ہوتا ہے, جل کے مر جانا ہوتا ہے, انجام نہیں دیکھتا کہ میں اس میں جل جاؤں گا. عشق جو ہے اس کی مثال پروانے کے جیسی ہے, وہ شمع پر فدا ہو جاتا ہے, عشق بھی اپنے محبوب پاک پہ فدا ہوتا ہے. مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا, ننگ و نام کی پرواہ نہیں کرتا. تو ہے یارو طالب اکرام پر, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں عزت ملے, اونچا سروں پہ بٹھایا جائے, تو یہ جو سوچتا ہے اس کو اللہ ملتا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں تو باتیں سننی پڑتی ہیں, مجاہدات کرنے پڑتے ہیں, مشکلات کرنے پڑتے ہیں. تو حضرت فرما رہے کہ میں اس عاشق بدنام پر میں فدا ہوں جو اپنے عزت کی پرواہ نہیں کرتا، جو طالب اکرام نہیں ہے، لوگوں میں اچھی نظر سے دیکھا جانا، لوگوں میں جو ہے سروں پہ لوگ بٹھائیں اور واہ واہ کریں، یہ نہیں ہے عشق کا راستہ. عشق کا راستہ تو اور یہ ہے. عشق کے راستے میں بہت مشکلات ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہمت والوں کا کام ہے. تو یارو طالب اکرام پر، تو یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، دشنام کے معنی گالی. لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تیرے تمہارے کام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر. لڑ رہے ہو کیوں تم دشنام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر. کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. آخری شعر ہے. کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر. آلام مانے تکلیف. کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، اللہ کا راستہ آرام پسندی کا بھی نہیں ہے. آرام پسندی سے راستہ طے نہیں ہوتا، بلکہ تکلیف اٹھانے سے، مشقت اٹھانے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. بس بھائی، ایک بات ابھی دل میں آئی تھی، سوچا عرض کر دیتا ہوں کہ ہم لوگوں میں ایک عیب بہت ہی برا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا راستہ بھی طے نہیں ہوتا، رک جاتا ہے، بلکہ تنزلی پہ رہتا ہے. اور دوسرے یہ کہ بڑا خطرناک اور برا مرض ہے، اور وہ ہے عجب. اگرچہ عجب، عجب کے معنی ہے اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنی خوبیوں پر نظر رکھنا، اپنے آپ کو دیندار سمجھنا. تو یہ جب انسان اپنے آپ کو دیندار سمجھے گا، تو پھر اس کو ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی کہ ہمارے اندر کوئی اس کو عیب نظر ہی نہ آئے گا اپنا، تو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. اصلاح کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس میں عیوب ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مبارکباد دی ہے کہ جس کو اپنے عیبوں کے آگے دوسروں کے عیب ایک بھی نظر نہ آئے. تو یعنی اس کو اپنے عیب اس قدر عیاں ہوں، کھلے ہوئے ہوں، ظاہر ہوں، کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کی اس کو فرصت ہی نہیں ہے. ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا، بار بار میں بتاتا رہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ برا ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ اچھا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ شیطان اور نفس دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر کرنے سے روک دیتے ہیں، بلکہ اپنی دینی خوبیوں کو یا دنیاوی خوبیوں کو وہ اجاگر کر کے رکھتا ہے۔ بڑا اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ پورے دیندار ہیں اور ہمارے اندر تو کوئی عیب نظر نہیں آتا، کمی نہیں ہے، حالانکہ یہ خود ایک بڑا عیب ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ یہ خود ایک بڑا عیب ہے۔ یہ اس کا جو باطن ہے وہ سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، اس لیے کہ جس آدمی کو اپنے عیب نظر نہ آئے۔ مثلا ایک آدمی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں سے کوڑا کرکٹ گندگی غلاظت کی بدبو اٹھ رہی ہے، بھبکے اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آتی، تو معلوم ہوا کہ اس کا دماغ، اس کا دل سب سڑا ہوا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ تبھی اس کو جو ہے ماحول کی گندگی اور یہ سب نظر میں اس کو بدبو نہیں آ رہی، تو اس کو اپنے عیبوں کی بھی بدبو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو اپنے عیبوں کی بھی بو دکھائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی، سنگھائی نہیں دیتی، جو بھی کہہ لیں۔ تو یہ بڑا عیب ہے، بہت بڑا ہم لوگوں میں اکثر میں، کہ اپنے عیوب پر ہماری نظر جاتی نہیں ہے بلکہ خوبیوں پر نظر ہمیشہ رہتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید کو یہ نصیحت فرمائی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ کبھی اپنی خوبیوں پہ نظر نہیں کرنا اور کبھی دوسروں کے عیبوں پہ نظر نہیں کرنا۔ یہ طریقہ سکھایا تھا کہ اپنے آپ کو برا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اور کبھی اپنی خوبی کو خوبی نہ سمجھنا اور دوسروں کے عیب کو عیب نہ سمجھنا۔ اسی طرح حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طریقہ یہ ہے راستہ چلنے کا اللہ کے، کہ اپنے خرابی کو تو سمجھو کہ یہ جو ہے یہ موت کا پروانہ ہے، مقدمہ جیسے ہو جاتا ہے، تو آپ نے اپنے عیوب کو پھانسی کا مقدمہ سمجھو، اپنے اوپر پھانسی کا مقدمہ، اور دوسرے کے اندر جو عیب نظر آئے تو اس کو میونسپلٹی کا چالان سمجھو، 200-400 روپے دے کے خلاصی ہو جائے گی، اور اپنے عیب کو یہ سمجھو کہ اگر اس کو دور نہ کیا تو پھانسی ہو جائے گی خدا نخواستہ۔ تو اس طرح راستہ چلنا ہے اللہ کا، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو خود ہی نمبر دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دے دیے ہم نے دین پر۔ ارے بھائی، اپنی نظر سے ہمارا امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ یونیورسٹی میں خود ہی کہیں کہ بھائی ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، بالکل پاس ہیں، ہم جانتے ہیں پاس؟ کہیں بھائی امتحان دیجئے، جب وہ ایگزامینر آپ کو پاس کرے گا، نمبر دے گا کہ ہاں، تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی واقعی ہم کوالیفائی ہو گئے، ہم پاس ہو گئے۔ تو ایسے ہی انسان اپنے اوپر کیا نظر کرے کہ ہم اچھے ہیں، یا اور اپنے آپ کو کیا نمبر دے، کسی کو کیا نمبر دے، جب مالک قیامت کے دن ہمیں پاس کر دیں گے کہ ہاں بھائی ہم تم سے راضی ہیں، جو خطائیں ہیں معاف کر دیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے، ہم سے راضی ہو جائیں گے، تب تو ہمارے خوشی کا دن ہے وہ۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے اور اس قصے میں بہت رو جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بعض بزرگ تو اس قصے کو سن کر بے ہوش ہو گئے، تاب نہ لا سکے۔ وہ قصہ یہی ہے، اصل میں بے ہوش وہی ہو سکتا ہے، بے ہوش تو ہونے کو نہیں کہا ہے، لیکن یہ حالت جبھی ہو جاتی ہے کہ جب اس موقع کا جو ہے استحضار ہو جائے، جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور عیوب ہمارے اپنی نظر میں ہوں گے اور خوبیاں ہماری نظر میں خوبیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اس میں عیب ہی عیب نظر آئیں گے، کہ اللہ کے نزدیک ہمارا کون سا عمل اللہ کی عظمت کے لائق ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی دل میں عظمت اور خشیت ہوتی ہے، اتنا ہی جو ہے وہ انسان اللہ سے ڈرے گا اور اپنی خوبیوں پر نظر نہیں کرے گا بلکہ اپنی خوبیوں کو بھی عیب سمجھے گا کہ یہ تو ارے اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. تو وہ قصہ یہ سناتے تھے کہ ایک لڑکی کو اس کی سہیلیوں نے خوب بنایا سجایا, اس کی شادی کے موقع پر بہت سنوارا, اس کو بہت اچھا میک اپ اور گیٹ اپ کر دیا, اور پھر جو ہے وہ بہت خوش ہونے لگی ہیں اور کہا کہ بہن مبارک ہو, تم تو بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہو. تو وہ رونے لگی وہ لڑکی, تو سہیلیوں نے حیرت سے کہا کہ بھائی یہ تو خوشی کا موقع ہے, تم اتنی خوبصورت, ہم تو تمہاری تعریف کر رہے ہیں, تو تم خوش ہونے کے بجائے روتی کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یوں روتی ہوں کہ تم لوگوں کی تعریف سے میرا کیا بنے گا بھائی, مجھے تو جس کے پاس جانا ہے اگر وہ مجھے دیکھ کر پسند کر لے تب تو میری خوشی کا دن ہوگا, اگر اس نے مجھے پسند نہ کیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی, یوں میں روتی ہوں. تو اسی لیے ہماری جو خوبیاں ہیں, ہماری جو نیکیاں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ کبھی ہم اپنی نیکیوں کو, نیکیاں تو کریں, یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کو چھوڑ دیں اس خیال سے کہ جب ایسی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں, نیکی کر کے کیا کریں. جان تو لڑانی ہے اور نیکیاں کرنی ہیں اور اعمال کرنے ہیں, لیکن اس کو اس لائق نہ سمجھیں. اللہ یہ سوچ, یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ اپنے فضل سے ہمارے اعمال کو قبول فرما لیں, ہے تو نہیں اس قابل لیکن آپ اپنی مہربانی سے ان ٹوٹے پوٹے اعمال کو کچھ بنا سوار کے, کچھ ہماری عزت رکھ کے, ہمارے اوپر ستاری فرما کے, اپنی ستاریت کا پردہ ڈال کے اللہ آپ مہربانی فرما دیجیے, قبول فرما لیجیے. تو یہ تو ہے راستہ ٹھیک. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر اطمینان رہتا ہے کہ بھائی ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, دین کے ہم کام امور میں ہم چل رہے ہیں. تو لیکن کیسے پتا چلے کہ ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ اور دوم یہ کہ اس میں شریعت کے اعتبار سے کیا کیا خرابیاں ہیں, اخلاص ہے کہ نہیں, اخلاص کیسے پیدا ہو اس میں, اور صحیح ہر موقع کے پر حکم بدل جاتا ہے بعض اوقات, تو وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اسی طرح سے اپنے اندر کی باطن کی خرابیاں جو ہمارے اندر ہیں, کسی کو ہم دکھلائیں اپنا دل کے ذریعے ہمارے اندر ایسی خرابیاں تو نہیں کہ جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیں. مثلا تکبر ہے, تکبر جو ہے اس وہ یہ عجب جو میں نے ابھی بیان کیا وہ تکبر کی ایک شاخ ہے. ہاں تکبر جو ہے وہ بنیاد ہے اور یہ اس کی ایک شاخ ہے عجب. اس کے اندر صرف یہی اتنی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے, ہم بہت اچھے ہیں, بہت لوگوں سے ہم بہتر ہیں, اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا, ہمارے داڑھی ہے یا ہم شرعی پردہ کر رہے ہیں اور تو کرتے بھی نہیں ہیں, وہ ایسے ہم ایسے. تو یہ تو ہے عجب. اور تکبر یہ ہے کہ عجب کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر بھی جانے. ایک بات یہ کہ حق بات کا انکار کرے, جیسے شیطان نے حق بات کا انکار کیا. اللہ تعالی نے جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تمام مخلوق کو, تو ایک یہی خبیث تھا کہ جس نے مردود تھا, جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. فرمایا اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں تکبر کی تعریف فرما دی ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر قرآن پاک سے مقتبس ہوتی ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ آپ کے اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل قرآن تھے, قرآن. سبحان اللہ کیا بات فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا اسی کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شیطان سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے. اور کیسے کیا؟ ابا واستکبر. ابا معنی انکار کرنا, اور استکبر ہے تکبر کیا, اپنے باپ کو بڑا سمجھا, ان کو حقیر سمجھا. تو یہی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے یہ سنا کہ تکبر جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو صحابہ کو فوراً فکر ہو جاتی تھی, ہماری طرح نہیں کہ ہم ڈھیلے ڈھالے کہ ہم کر لیں گے, پوچھ لیں گے, دیکھی جائیں گے اور پھر اصلاح کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, کوئی سوال جواب نہیں, کوئی پوچھنا نہیں, کوئی محنت نہیں اصلاح کی. وہ اسی وجہ سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نظروں میں ہماری خوبیاں نیکی جو ہیں وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اصلاح کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے, ان کو فوراً ہی ایک ذرہ بھی اگر شبہ ہو جاتا تھا کہ ہمارے اندر کوئی فلاں خرابی ہے تو وہ لرز جاتے تھے اور دوڑے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, اپنی ضرورتوں کو, اپنے حالات کو, سب کو ایک طرف کر کے فوراً وہ جو ہے وہ دوڑے چلے جاتے تھے. تو لہٰذا ایک صحابی کو فکر ہو گئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم تو اچھا کپڑا پہننا چاہتے ہیں اور ہم اچھا جوتا پہننا چاہتے ہیں, تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکبر کی تعریف یہ ہے, الکبر بطر الحق وغمت الناس, کہ حق کا انکار کرنا, یعنی اللہ کا حکم آیا سجدہ کرنا تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم فوراً سجدہ کر لیتے, لیکن شیطان نے انکار کیا, نہیں کروں گا, اور جو ہے استکبر, اکڑ گیا, تکبر کیا. تو سب سے پہلا مردود, سب سے پہلا تکبر اس مردود نے کیا جب ہی بارگاہ الہی سے اور اس کا خروج ہو گیا ہمیشہ کے لیے. تکبر کا یہ انجام ہوا کہ بارگاہ الہی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا, ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا. اتنا خطرناک مرض ہے. تو معلوم ہوا کہ اچھے کپڑے پہننا, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, اپنے آپ کو اچھے حال میں رکھنا, اگر اس میں نمائش کی نیت نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں, تو وہ تو ایک الگ مرض ہے. نمائش کا بھی مرض ہمارے یہاں ہے, ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ اور اس نیت سے پہنتے ہیں کہ ذرا اوروں میں ممتاز لگیں اور اوروں میں ہم ذرا سا ہائی لائٹڈ رہیں, ہے نا. تو یہ سب دکھلاوا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے, جس نے بھی نمائش کے لیے کپڑا پہنا دکھلاوے کے لیے, مجھے پورے الفاظ ٹھیک سے یاد نہیں, مفہوم اس کا یہی ہے کہ قیامت کے دن اس کو بڑا عذاب ہوگا. تو یہ دکھلاوے کے لیے کپڑے پہننے والا, ہاں جس نے اپنی دکھلاوے کے لیے, عزت بنانے کے لیے لباس پہنا, قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے. تو کم و بیش یہ مفہوم ہے. تو اچھے کپڑے پہننا اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں, یہ تو جائز نہیں ہے, لیکن اچھے کپڑے اس نیت سے پہننا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, ہم اس کو پہن رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اور صاف ستھرا رہنا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں. تو اس نیت سے پہن لینا اور نعمت کا اظہار کر لینا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے, تو یہ تو ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتلا دیا کہ آپ بہت سے اللہ والوں کو دیکھیں گے بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں. ایک بزرگ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک شخص جو ہے وہ ہدیہ دیا کرتا تھا, ہر روز, ہر سال جو ہے 365 جوڑے ان کو ہدیہ کرتا تھا, رئیس تھا کوئی, اور بہت بڑھیا پوشاک دیتا تھا. تو ہر روز وہ نیا پوشاک پہنتے تھے. تو کسی نے کہا, بھئی یہ کیسے فقیر اللہ والے ہیں کہ یہ تو اتنا مہنگا اور اتنا بڑھیا لباس پہنتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کو جو ہے یہ مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ تو اللہ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ کو دکھلانے کے لیے, اللہ آپ نے نعمت دی, آپ کی طرف سے نعمت آئی, سر آنکھوں پہ فوراً پہن لیا, ہے نا, اور دکھلانے کو نہیں پہنا. اور جب وہ پہن لیتے تھے اس کو, تو اس جوڑے کو خفیہ طریقے سے خیرات کر دیا کرتے تھے, اپنے پاس رکھتے نہیں تھے. ہماری طرح کا وارڈروب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کے کپڑوں کا وارڈروب الگ ہے اور یہ الگ ہے وہ الگ ہے, سادہ لوگ رہتے تھے. پہن لیا کیونکہ ہدیہ آیا تھا, اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے, ہمارے محبوب نے بھیجا ہے. ہمارے حضرت قصہ ایک سنایا کرتے تھے کہ ایک فقیر تھا, بہت ہی میلا کچیلا, کٹا پٹا کمبل میں بےچارے گزارا کرتے تھے. ایک دن آسمان سے آواز آئی کہ اے فقیر, تمہارا یہ کٹا پٹا کمبل میلا کچیلا ہمیں پسند نہیں, پھینک دو اس کو. تو اولیاء اللہ کو کیا چاہیے, اپنے محبوب پاک کی آواز آ گئی اور تو جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں, سخت سردی ہے, لیکن وہ کمبل فوراً پھینک دیا. کیا مزہ آیا ہوگا محبوب پاک کے خطاب سے, جس طرح بھی کبھی وہ خطاب ہوا ہوگا کہ دل میں آواز آئی یا وہ ظاہر میں کوئی ایسی آواز آ گئی غیب سے, بہرحال انہوں نے پھینک دیا فوراً, تسلیم و رضا کہ ٹھیک ہے میرے محبوب کی مرضی, فوراً پھینک دی. یہ نہ سوچا کہ بھائی ہم پھر کیا کریں گے, اب سردی میں سکڑ رہے ہیں. صبح صبح جو ہے ایک آدمی دیہاتی چلا رہا ہے, سر پہ ایک نیا کمبل لیے ہوئے, اور آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ ہدیہ لایا ہوں, کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ تو دل میں کہہ رہے ہیں کہ کٹا پٹا تو پھینکوا دیا, اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ کٹا پٹا پھینکوا دیا, اب یہ نیا بھی قبول نہ کریں گے تو کہاں جائیں گے, لا لاؤ بھائی جلدی دے دو. تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا حال. تو آپ جو ہے پھر وہ لباس کو استعمال کر کے اور پھر وہ خیرات کر دیا کرتے تھے, کیونکہ خیرات یہ حضرات اسی طرح پورے پورے دین پر عمل کرنے والے ہوتے تھے. تو حدیث پاک میں چونکہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, تو یہ ان حضرات کا تو ہر معاملے کے اندر سنت طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہر وقت سامنے رہتے تھے, مستحضر رہتے تھے, اور یہ ہر وقت سنت اور شریعت پر فدا رہتے تھے کہ کب کون سے موقع کی, اور علم دی علم بھی خوب تھا ان حضرات کا. تو یہ حال تھا. تو بہرحال اچھا کپڑا پہن لینا, اچھا لباس پہن لینا, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار ہو, حق بات بتلا دی کہ بھئی آپ کے پانچے لٹکے ہوئے ہیں, آپ ذرا اوپر اٹھا لیجئے. آؤ جی, ہم کوئی تکبر سے نہیں ڈانک رہے, تو ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. انا للہ, تو یہ جو تم نے کہا کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, یہ بھی تکبر کی علامت ہے. یعنی تم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے. ہاں, اگر فوراً اٹھا کے آپ کر لیا تو معلوم ہوا کہ نہیں بھائی, اس میں واقعی تکبر نہیں ہے. کیونکہ اگر تکبر ہوتا ہے تو آدمی مانتا نہیں ہے, اور جو اس نے مان لیا, تسلیم کر لیا, تو پھر تکبر سے انشاءاللہ یہ بری ہے. تو حق بات کا انکار, اور غمت الناس, لوگوں کو حقیر جاننا. اگر کوئی بے نمازی ہے, اس کے متعلق دل میں آ جاتا ہے کہ بھائی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, لباس بھی ایسا ہے, تو آج اس کے متعلق حقارت دل میں آ گئی, تو یہ دونوں چیزیں مل کر تکبر بن گیا. اور یہ وہ مرض ہے کہ یہ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بڑے بزرگوں کا تجربہ ہے یہ. ہمارے حضرات مشائخ حضرات اکثر جو باتیں ہیں وہ حدیث پاک اور قرآن پاک سے براہ راست مقتبس ہوا کرتے ہیں. بہرحال کچھ مجربات بھی ہوتے ہیں, مشاہدات بھی ہوتے ہیں. فرماتے تھے کہ جو ہے یہ کیا بات کہنے والا تھا, انا للہ, بہرحال اچانک بات جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی, سب جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے. بہرحال یہ جو تکبر کا مرض ہے, تو یہ ایسا مرض, ہاں یاد آ گیا الحمدللہ, کہ یہ تکبر کا مرض جو ہے یہ صدیقین کے سر سے بھی بالکل آخر میں نکلتا ہے. ہاں, یہ مت سمجھو کہ کوئی بس تھوڑے عرصے چلا اور سب پاک و صاف ہو گیا, یہ بڑا خطرناک مرض ہے. فرماتے تھے دیکھو, شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی اللہ تعالیٰ کی, ہاں کوئی چپا چھوڑا نہیں آسمان کا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. کتنے سالوں عبادت کی, ماحول اس کا کتنا نیک تھا, فرشتوں کے ماحول میں ظالم رہتا تھا, اللہ کے قربت میں رہتا تھا, لیکن ظالم کو پھر بھی تکبر سے مارا گیا, تکبر کی وجہ سے. تو بڑا خطرناک مرض ہے. فرماتے تھے کہ صدیقین کے سر سے بھی یہ حب جا یعنی اپنی عزت کا طالب ہونا, جو بھی ہم نے اشعار میں سنا ہے کہ تف ہے یارو طالب اکرام پر, کہ لوگ ہماری عزت کریں, اور دین کے کسی امر کو چھوڑ دینا اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے. مثلا ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی مثال ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاں وہ آ رہے تھے, کچھ بیرونی سفیر آئے بیرون ملک کے, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالات دیکھنے کے لیے آئے تھے. ان کے لیے دعوت کھانے وانے کا انتظام ہوا, تو کھانے کے دوران اس صحابی سے ایک لقمہ گر گیا کھانے کے دوران, اور وہ غالباً گورنر تھے ملک کے اپنے. تو اس وقت جو ہے بعض مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ اس لقمے کو اٹھا کے نہ کھائیے گا, کیونکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو لقمہ گر جائے کھانے کا اس کو صاف کر کے کھا لو, ہاں اگر کوئی ایسا ہو گیا جیسے مٹی اس میں چلی گئی ایسی کہ وہ صاف نہیں ہو سکتی, پھر اس کو کنارے ڈال دے. اسی لیے ہمارے ہاں کھانے پر سنت طریقہ ہے دسترخوان بچھانا, پہلے کپڑا بچھائیں اس کے بعد ایک دسترخوان ایسا ہو کہ جس کے اوپر کھانا گرے تو ہم اس کو کھا سکیں, صاف ستھرا ہو, تاکہ اس کو کھانے میں طبیعت کو کراہت نہ ہو. اگر وہ زمین پہ گر جائے تو پھر وہ دیکھیں کہ اگر وہ صاف ہو سکتا ہے تو صاف کر کے کھا لیجئے. تو ایسی حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمتہ اللہ علیہ کا سفر ہو رہا تھا, ساتھ تھے حضرت کے اور خواجہ صاحب کے متعلق تو معلوم ہو گئی کہ کتنے بڑے ڈپٹی کلیکٹر انگریز کے زمانے میں بہت بڑے خاندان کے ہیں. انہوں نے اپنے کچھ حالات لکھے ہیں اس میں سوانے حیات میں حضرت حکیم الامت کی, تو اس میں اپنے کچھ حالات لکھے ہیں. بڑے خاندان کے تھے, بہت ہی حسب نصب والے تھے, مگر جب وہ جا رہے تھے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا کہ ایک سامنے جو ہے وہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ قسم کے جو انگریزوں کے نقال ہوتے ہیں, مسلمان تھا لیکن نقالی. تو میں کل بھی بیان کر رہا تھا کہ ہمارے اندر نقالی بہت ہے مسلمانوں کے اندر. اگر تقریبات کرنی ہے تو یہ ویسٹرن تقریبات, ویسٹرن چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں, برتھ ڈے اور یہ اور وہ, اور اگر موت ہو گئی تو ہندوؤں کی رسمیں, تیجا سویم چالیسواں, اور چادر چڑھانا اور پھول چڑھانا اور قبر کے اندر کیوڑا گلاب ڈالنا اور چراغاں کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا, حالانکہ سنت کے مطابق تدفین جانتے بھی نہیں ہیں. بہرحال تو وہ نقالی میں تو وہ شخص جو تھا وہ اپ ٹو ڈیٹ بنا ہوا تھا, کوٹ پینٹ اور ٹائی میں پھنسا ہوا تھا بیچارہ. وہ بھی کھانا کھا رہا تھا, اس کا کھانا گر گیا, ایک لقمہ گر گیا. اس ظالم نے اپنے جوتے سے اس لقمے کو سیٹ کے نیچے کر دیا ایسے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب یہ لقمہ مجھے لا دیجئے, میں کھا لیتا ہوں اس کو. تو خواجہ صاحب نے لقمہ اٹھایا. اب یہاں فہم دین کی بات ہے, شیخ کا حکم تو ہے لیکن شیخ نے کہا مجھے دے دو, تو کہا حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ میں کھا لوں. اپنے شیخ کو ایسی چیز نہیں دی, طبیعت بھی تو کوئی چیز ہے, دین بھی کوئی چیز ہے, تو اگر وہ نہ کھاتے تو حکیم الامت یقیناً کھا لیتے, لیکن یہ ادب اور دین کی فہم تھی ان کو. جس طرح کل بھی ہم نے یہ واقعہ سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے ان خطرناک حالات میں, اور بڑے تھکے ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی, تو مدینہ شریف والوں نے اس قدر پرجوش استقبال کیا دونوں حضرات کا. اب یہ چونکہ طویل قامت بھی تھے حضرت صدیق اکبر, اور قوی بھی تھے, خوبصورت بھی تھے, تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں آرام فرما رہے تھے, لوگوں نے انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا. کیونکہ دیکھا یا آج کل کے حساب سے تو نہیں ہے کہ وہ کیمرے میں تصویر آئے, ان کو نہیں معلوم, تو انہوں نے سمجھا کہ یہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے ان سے مصافحہ شروع کر دیا, تو نبی سمجھ کے, اور وہ جانتے تھے کہ یہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ کہ میرے نبی کو اس وقت جو ہے آرام کی ضرورت ہے, تو ان کو جو ہے مسافر سے کس قدر گرانی ہوگی, دقت ہوگی, مشقت ہوگی, تو کچھ فرمایا نہیں, خاموش رہے. جھوٹ بھی نہیں بولا کہ میں کہہ سکتے تھے کہ میں ہوں نبی, لیکن لوگ جوک در جوک گرے پڑ رہے تھے ان سے, آپ مسافر فرما رہے تھے. تو یہ آج کل ہم جو پڑھ رہے ہیں آداب المعاشرت, ان میں یہی باتیں فہم کی سنائی جاتی ہیں, کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فہم نصیب فرمائے اور آداب نصیب فرمائے کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے, اور ایک مومن اور دوسرے مومن کا ادب کے لیے ادب کیا ہوتا ہے. تو اصل اصول یہ ہے کہ ادب ہے نام راحت رسانی کا, دوسرے کو ہم سے راحت پہنچے, یہ ہے اصل ادب. تو بہرحال صدیق اکبر نے کچھ نہیں فرمایا, تمام لوگوں نے ان سے مصافحہ کر لیا. تو اسی طرح سے خواجہ صاحب نے وہ لقمہ اجازت لے لی کہ حضرت آپ کی اجازت ہو تو میں کھا لوں. سوال ہی بھیک منگی کی طرح, اب شیخ کیا کہے گا, ہاں بھائی ٹھیک ہے کھا لیجئے. تو خواجہ صاحب نے اس کو صاف کر کے کھا لیا. دیکھیے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ایک جینٹل مین ادھر بیٹھا ہے, جنٹ بیٹھا ہے, اور ادھر ہمارے شیخ بھی ہیں اور بڑے مرتبے کے ہیں, لیکن دیکھیے کس قدر دین پر عاشق تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر کیسے عاشق تھے. اور رزق کا ادب, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, یہ کیسے اس شخص نے ظالم نے جو ہے وہ بوٹ سے نیچے کر دیا, وہ اس کو اٹھا کے کھایا. ہم میں ہمت ہے ایسے کرنے کی؟ وہ شخص ہمت کر سکتا ہے. اور دوسری یہ کہ موقع موقع کی فہم کی بات ہوتی ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے اس کو لے کے اٹھا کے کھا لیا. تو اسی طرح وہ صحابی جو ہے ان کو مشیر مشورہ دے رہے تھے کہ ابھی آپ اس لقمے کو اس وقت نہ اٹھا کے کھائیے, کیونکہ یہ باہر سے آئے ہیں اور یہ بہت رئیس لوگ ہیں، بہت پیسے والے، بڑے ترقی یافتہ، بڑے دولت مند لوگ ہیں، تو یہ یہاں آ کر مسلمانوں کے بارے میں اچھا خیال نہیں کریں گے کہ یہ بھوکے ننگے ہیں، یہ لقمہ اٹھا کے نیچے سے کھا رہے. تو آپ ابھی فی الحال اس سنت کو ترک کر دیجئے. تو کیا عاشقانہ والہانہ اور جواب دیا ان صحابی نے، یہ فرمایا کہ اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، فرمایا کہ کیا میں اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں ان احمقوں کی خاطر سے. کیوں؟ دیکھیے ہم تو آج ان کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑی اونچی بلڈنگ ہیں، بڑے میزائل ہیں، بڑی یہ ہے، بڑی وہ ہے، بڑی صاف ستھری سڑکیں ہیں، جس کو دیکھو وہاں سے آتا ہے تو یہ بڑی تعریف کرتا ہے، وہی بڑی چمکدار سڑکیں ہیں، وہاں تو یہ ہے، وہاں تو یہ ہے. وہاں تو جو ہے اخبار سڑکوں پہ رکھے رہتے ہیں، کوئی چراتا نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بڑے ڈاکو ہیں، بڑے، ہاں بڑے ڈاکو ہیں یہ. یہ چھوٹی موٹی غذا، ہاتھی چھوٹی موٹی غذا تو نہیں کھاتا، بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں یہاں. یہ اخبار کوئی نہیں اٹھاتا، یہاں ڈاکے بڑے بڑے پڑتے ہیں. ذرا جب پاور فیلئر ہوا پورے نیو یارک میں، دیکھا کہ کتنے زنا ہو گئے، چند منٹوں کے اندر کتنے ڈاکے پڑ گئے، کتنے زنا ہو گئے، ہے نا. تو یہ وہاں کی لوگ تعریفیں بہت کرتے ہیں، مگر جو ہے انہوں نے کیا ان کو لقب دیا، احمق، احمق لوگ. کیونکہ ساری کائنات کا علم تو ہے، لیکن ظالم تمہیں اس کے بنانے والے سے ذرا بھی معرفت نہیں ہے، تم اس پر ایمان ہی نہیں لائے ہیں، اس کو تم نے مانا ہی نہیں، تو تم سے بڑا احمق ہی کوئی نہیں ہے. کہ سب کچھ جاننے کے باوجود تم کو چاہیے تھا کہ تم زیادہ کامل الایمان ہوتے، کیونکہ تم نے اتنی سائنسی ترقی کی ہے، تو تمہیں حیرت زدہ رہنا چاہیے، انگوش بدندہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، بنانے والے نے کیسے مٹی سے ان چیزوں کو ذائقے پیدا کیے. آم دیکھیے اور مٹی کو ذرا چکھیے اور آم کو ذرا چکھیے، کہاں سے آیا ہے یہ آم؟ مٹی سے نہیں آیا تو کہاں سے آیا پھر؟ ہاں تمہارے باپ نے جو ہے اس میں کوئی ارقیات ڈالے ہیں، کوئی چینی ڈالی ہے، کوئی گنے کا رس ڈالا ہے، جو گنے کا رس ہے تو وہ بھی خدائی کا بنایا ہوا ہے اور اسی مٹی سے نکالا ہوا ہے. بتائیے، آپ صرف مٹی میں بیج بوتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی آپ پانی وانی ڈال دیتے ہیں، باقی کام وہاں سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور کیسی عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جس میں کچھ کچھ لگا ہوا ہے، جس میں کوئی چیز لگی ہے، آپ نے رجحت دیا. اچھا خیر ہے. تو ظالم تم کو تو جو ہے وہ زیادہ خدا تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، ہم سے زیادہ تم، کیونکہ تم اس تحقیقات کر رہے ہو. بس ایک کافی ہے، بلکہ اس کا بھی آدھا یہ بھی ہم نے حضرت سے سیکھا. ہم بھی پہلے ٹیشو باکس پہ سے پورا ٹیشو نکالا اور ذرا سا پوچھا اور پورا پھینک دیا، کیونکہ ہے یہ وہ اسی کام کے لیے. لیکن ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ٹیشو، وہ شوگر ٹیسٹ ہوتی تھی، شوگر ٹیسٹ کرتے میں ذرا سا وہ خون کا معمولی سا قطرہ نکلتا ہے. اب اس کے لیے ہم تو شروع شروع نئے آئے تھے، ہم نے پورا ٹیشو پیپر باکس آگے کر کے وہ کر دیا. حضرت نے اس میں سے، اس سے بھی چھوٹا ہے تو میں نے پھر بھی زیادہ لے لیا، اس سے بھی چھوٹا، یعنی ضرورت کے مطابق. یہ نہیں کہ کنجوسی یا بخل، نعوذ باللہ من ذلک استغفر اللہ، بلکہ یہ کہ جتنی ضرورت ہو اس رزق کا اتنا، یہ بھی تو ایک رزق ہے، یہ بھی تو، اگر وہ اللہ مال نہ دیں تو یہ ٹیشو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز نہ دیں، آپ دیکھو غریبوں کو، غریب آدمی تصور کر سکتا ہے ٹیشو استعمال کرنے کا، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت ہو، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے، چاہے کوئی کنجوس سمجھے، بخیل سمجھے، ہمیں کیا. یہی تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، کہ میں تو اللہ کا عاشق ہوں، مجھے تو ان کی نظر سے کام ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، دیکھوں کہ میری نعمت کا اسراف کر رہا ہے، بے با ضائع کر رہا ہے، یا اس کو طریقے سے قدر کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. یہ ہے عاشق بدنام. کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کنجوسی کر رہے ہیں، اتنا سا تھوڑا اور یوں کیا، اس میں کیا کنجوسی، ایک ٹیشو ہی تو ہے. ارے بھائی، جب ایک قطرہ پانی کا نہ ملے، پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس ایک قطرے کی کیا قدر ہوگی. جب آپ کو شدید پیاس ہو اور پانی کہیں نہ ہو، اور کوئی کہے کہ ایک قطرہ چاہیے آپ کو، پھر آپ کیسے زبان نکال لو گے کہ ہاں ایک قطرہ ہی دے دو. تو ہر ذرہ ذرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بہرحال تو وہ صحابی کو انہوں نے مشورہ دیا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں ان احمقوں کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت، کیونکہ ان کو اپنے نبی کی سنت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، ہے نا. ہاں جان سے، ایک جان نہیں بلکہ 100 جان سے زیادہ پیاری تھی. ابھی ہم نے کل حدیث پاک سنی، پڑھی میں نے، تو اس میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جب وہ اجازت لیں مسجد جانے کے لیے تو منع نہ کیا کرو، ہے نا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے نامناسب الفاظ کہے جوش میں، اگرچہ تھے وہ بھی صحیح، تھے وہ بھی صحیح، لیکن جوش میں فرما دیا کہ ہم تو ان کو واللہ ہم ضرور ان کو منع کریں گے، خدا کی قسم ہم تو ضرور ان کو منع کریں گے. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تعرض پیدا ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کو وہ جو ان کو بہت ہی محبوب بھی تھے ان کو اس قدر برے برے الفاظ کہے، اتنے برے الفاظ کہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کی زبان سے ایسے برے الفاظ سنے ہی نہیں زندگی میں، دشمنوں کے لیے بھی نہیں سنے ایسے الفاظ. اور پھر ساری عمر انہوں نے اس ناراضگی میں ان سے بات نہیں کی، حتیٰ کہ وہ ان کا سانس نکل گیا آخری، انہوں نے اپنے اس بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کی. یہ تھا عشق رسول انتہا کا، ایسا حال تھا. اگرچہ وہ حکم صحیح تھا، یعنی وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ بعد میں بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فتنے سے خالی نہیں ہے، اور اس میں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے تھے. اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پابندی لگائی تھی. اور بھی احادیث ہیں اس کے متعلق، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ اس کا گھر ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس سے بہتر اس کی وہ کوٹری ہے جو بالکل اندر جہاں کوئی کچھ دیکھ نہیں سکتا، حجرہ جسے کہتے ہیں، ایک حجرہ ہے اور ایک جو ہے کوٹری ہے، تو کوٹری کے اندر نماز پڑھے، یعنی چھپ چھپا کے پڑھے. تو یہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں کا مسجد میں نہ جانا ہی بہتر ہے. بہرحال یہ تو ایک اختلافی، بعض لوگوں نے اس کو اختلاف بنایا ہوا ہے، الحمدللہ ہمیں تو اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے نہ اختلاف ہے. تو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ حضرات اپنے نبی کی سنت پر سو سو جان سے فدا ہوتے تھے، ہے نا؟ تو یہ حال تھا ان کا. تو ظالمو، تم کو تو چاہیے تھا کہ تم خدا تعالیٰ کو اور بہت زیادہ مانتے، خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے، تمہارے خدا تعالیٰ بجائے اس کے تم نے تو اللہ کا انکار ہی کر دیا ہے، اس کو نیچر اور سپر نیچر کا نام دے دیا. سپر نیچر کیا چیز ہے؟ کچھ تو ہے، تو کیا چیز ہے وہ؟ کہاں سے آئی؟ کس نے پیدا کی؟ کیسے بن گئی؟ اپنے آپ سارا نظام کیسے بن گیا؟ تو اس لیے ان کو احمق کہا انہوں نے کہ جو خدا کو ہی نہ پہچانے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ کل من عصى اللہ فهو جاہل، یعنی جو بھی اللہ کا نافرمان ہے سرکش ہے وہ جاہل ہے جاہل، کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے ظالم سرکشی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. بہرحال بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کے اندر یہ ایک مرض اچھا خاصا ہے کہ ہم جو ہے نیکی کرتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن پھر اس کو ہم اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جو ہے وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، بہت ٹھیک جا رہے ہیں. تو کرنا یہ چاہیے کہ اسی لیے بزرگوں کی صحبت میں جایا جاتا ہے اور اپنے احوال کی اصلاح. مثلاً اگر آپ کو ہم کو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ بھائی ہمارے اندر کوئی عیب ہے، تو ہم یہی لکھ دیں بزرگوں کو کہ بھائی ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، تو یہی بہت بڑا عیب ہے کہ ہم جو ہے ہم کو اپنے عیب نظر نہیں آتے. تو پھر جواب ملتا ہے، وہ جواب آسمانی ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تدابیر سکھلاتے ہیں. میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. کسی شیخ کے پاس، اللہ والے کے پاس جا کر ہم روئیں تو صحیح کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. میں لوگ میرے اوپر رو رہے ہیں لیکن مجھے اپنی عیوب کا احساس نہیں ہے، مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس نہیں ہے، مجھے اپنی خرابیوں کا احساس نہیں ہے. لوگ تو رو رہے ہیں کہ ہائے بیچارہ کیسا ہے، اس کے باطن کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، لیکن خود مجھے جس کے اندر عیب ہے میں رو نہیں رہا ہوں، رونا تو مجھے چاہیے. تو فرمایا کہ میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا. نفس امارہ یہی ایک تو برائیاں اور عیوب ہمارے اندر، اوپر سے ظلم یہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں اور عیب کو سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں بالکل پاک صاف ہیں، پاک صاف ستھرے ہیں، بس ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا۔ تدبیر الہامی اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عطا فرماتے، ان کو الہام ہوتا ہے، ہزاروں تدبیریں ہیں، کسی کے معاملات کیسے ہیں، کسی کے معاملات کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز۔ پھر پوچھا دوبارہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل، اس کے بعد مراد یہ تھی کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فرض نماز۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور پھر افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا فرض نماز۔ پھر ان کو غلبہ ہوا کہ بھائی آخر اور بھی تو کوئی عمل ہوگا، پھر چوتھی غالباً چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جہاد ہے، اس کے بعد اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو فرمایا کہ پوچھا کہ پھر وہ کہا تو میں تو پھر اپنے والدین کو چھوڑ دوں گا اور جہاد میں نکل جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم زیادہ جانتے ہو، یعنی اپنے حالات کا مطالعہ کرو کہ میرے لیے کون سا عمل اس وقت موقع موقع سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اصلاح کی بات کہی وہ پوچھنے والے کے اس میں حالات اور ان کے استعداد اور استطاعت کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جتنا قریبی صحابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا ہی جو ہے وہ سخت علاج بتلایا ہے۔ ہاں بعض صحابہ کو یہ فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں شرک نہ کرنا، چاہے تم جان سے مار ڈالے جاؤ، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ اگرچہ مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ جیسے کوئی جان کے بالکل ہی واقعی درپے ہو گیا کہ یا تو یہ کلمہ کہو شرک کا ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تو عام مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ کہہ دے، دل میں تو ایمان ہے اور زبان سے کہہ دے اوپری طریقے سے کہ بھائی تاکہ میری صرف جان بچ جائے، تو اس میں اجازت ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب صحابی تھے، بہت ہی جانسار تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم کو کوئی یہ کہے جان کے در پہ ہو جائے تو تم جو ہے جل جاؤ، مر جاؤ، قتل ہو جاؤ، لیکن خبردار شرک کا کلمہ زبان پہ نہ لانا۔ تو یہ حالات اور استعداد کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاج بتلائے ہیں لوگوں کو۔ تو بات بہرحال یہ تھی کہ بھائی ہم اپنے آپ کو ان نباز لوگوں، نباز کہتے ہیں نبض دیکھنے والے کو، پہلے زمانے میں ایسے حکیم ہوتے تھے جو نبض دیکھا اور پہچان لیا مرض کو، ابھی بھی کوئی ہوں گے اس فن میں ماہر۔ تو جو ہے نباز کو اپنا امراض دکھانا چاہیے، اپنا دل دکھانا چاہیے کہ بھائی ہاں ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اندر کیا ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ اٹھیں گے، کچھ کھانا پینا ہوگا، رہنا سہنا ہوگا، تب جو ہے وہ یہ باتیں کھلیں گی ہم پہ کہ ہمارے اندر کیا کیا عیوب ہیں۔ اور جو ہم الگ تھلگ رہیں گے اور کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں، اور کوئی مکاتبت نہیں، کوئی خط نہیں، کوئی اطلاع نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ شیطان ہمیں اسی زوم میں مار دے گا، ہے نا؟ شیطان غالب رہے گا کہ تم تو بہت اچھے ہو، ماشاءاللہ تم تو یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، کہیں اخلاص نہیں، کہیں تکبر شامل ہو گیا، کہیں عجب شامل ہو گیا، کہیں وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ گئے۔ بس شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ اس کی کسی طرح سے ہم آخرت تباہ کر دیں۔ ہاں تو یہ، اور کبھی مال زیادہ ہو جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی ہم سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں، تو یہ بھی بڑے دھوکہ دے دیتا ہے شیطان کہ بھائی ماشاءاللہ تمہارا تو کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اور جہاں ہاتھ ڈالتے ہو بھائی ماشاءاللہ وہاں سونا بن جا، مٹی کو سونا بتا دیتے ہو، تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، جبھی تو یہ مدد آ رہی ہے۔ تو یہ دھوکہ ڈال دیتا ہے، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ کافروں سے بڑا دشمن کون ہوگا اللہ تعالیٰ کا، ہے؟ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مال اور دولت اور ترقی سب کچھ دے رہے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں؟ نہیں، ان سے تو سخت ناراض ہیں، اتنے سخت ناراض ہیں کہ ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم مقدر ہے اگر یہ کفر پر مر گئے، اتنے سخت ناراض ہیں۔ پھر اللہ ان کو پانی بھی دے رہے ہیں، پھر اللہ ان کو نعمتیں، نہریں، دریا، ڈیم اور ترقیاں سبھی کچھ تو ہے ان کے پاس، تو یہ کہاں دلیل ہوئی کہ کوئی انسان کام میں ترقی کر رہا ہو، آمدنی بڑھ رہی ہو تو اللہ اس سے ناراض ہے؟ ہاں، کسی کو دیکھو کہ وہ رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، عالم ہے کہ بے علاج پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا سوتا ہے، عالم ہے کہ بے علاج پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے، اے دوست مگر رات کے اس سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے، دیکھو کہ اس کو اللہ کی یاد بے چین کیے ہوئے ہے۔ تتجافا عن المضاجع، وہ کیا آیت ہے حافظ صاحب؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، ہے نا، کہ ان کو ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، راتوں کو الگ رہتے ہیں، اور خوف اور طمع، کیا لالچ بھی ہے جنت کی اللہ کی رضا کی، اور خوف بھی ہے کہیں ہم بخشے نہ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے آزاری کر رہے ہیں، اور نمازوں کو دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، اور صبح و شام ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد رکھنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا۔ تو یہ حالت دیکھو تو سمجھو کہ ہاں، یہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔ ہاں، تو یہ ہے بھائی بات کہ شیطان اور نفس جو ہے انسان کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ بھائی تم تو بہت ٹھیک جا رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، کبھی کبھار چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز شیطان مار دیتی ہے راستہ انسان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ترقیات دین عطا فرمائے، دین کی دولت، دین کی فہم، دین کی سمجھ، اور قلب سلیم اور فہم سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے خوب تیاری اور محنت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنے کرم سے ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری گزارشات کو، اور میرے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی، میرے سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیا اور آخرت کے سب کام بنا دے، مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔